شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، صلوات بجي محمد وعلى محمد. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کے سالی ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ، صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. وہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کی روشنی میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ ایک سوال بچے نے کیا تھا، وہ سوال معقول ہے، اس کا جواب دیے دے رہے ہیں. ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الیہود والذین اشرکو، کہ لوگوں میں تم پاؤ گے کہ دشمنی میں صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ جو دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ الیہود والذین اشرکو. پہلے نمبر پہ یہودی ہیں، دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں. تو بچے نے سوال کیا کہ پہلے نمبر پہ وہ ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ یہ ہیں. تو وہ آج کل شاید کوئی کلپ ولپ آئی بھی ہے حسینی برہمن سے تعلق سے، راجہ تھا ہندوستان کا، وہ وہاں مدد کرنے گیا، واقعہ کربلا ہو چکا تھا، امیر مختار کے ساتھ مل کر لڑا اور وہ شہید ہو گیا. دیکھیے آپ کو ایک بات بتائیں، ایک فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے حسینی برہمن. یہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بالکل میں بھی جانتا ہوں کہ فرقہ ہے اور اس پہ میں نے بات بھی کی ہے کئی جگہ. وہ کہلاتا ہے حسینی برہمن، راجستھان میں ہے، جموں میں ہے، کشمیر میں، اس سے زیادہ کہ اکا دکا آبادی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر یہاں رہتے ہیں. ان کی آزاداری بھی ہے سب. ان کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا عقیدہ ہی میں نے شاید کسی چینل پہ بھی بتایا تھا، وہ کلپ بھی چل رہی ہے، وہ میں نے ہی بتایا تھا. اس کے علاوہ آپ کوئی فلم کی صورت میں کوئی کلپ آئی ہے وہ اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ آئی ہے. بہرحال تو حسینی برہمن ایک حقیقت ہے. حسینی برہمن وہ بچہ ہے جسے سوال کیا کہ نہیں ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے مسئلہ. آپ کا ہے بیٹا؟ ہاں چلو اچھا ہوا. وہی میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ گڑبڑی ہوتی ہے، کل سوال کرتا ہے وہ نہیں ہوتا، آدمی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد. حسینی برہمن ہے. ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے اس سے ہٹ کے ان کا کیا عقیدہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. حسینی برہمن نام کا ایک فرقہ ہے، گروہ ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیں کہ ہندوؤں میں 300 سے زیادہ فرقے نہیں تو مسلک ضرور ہیں، الگ الگ ہیں. کے ہندو مت تو بہت بعد میں کہلا ہے نا، ہندو مت تو نام ہی نہیں تھا، کوئی ہندو کے مذہب تھوڑی ہے، ہندو مذہب نہیں تھا. ان کے مذہب تو سب الگ الگ تھے، ذات پاتوں کے حساب سے تھے ان کے مذہب. وہ بالکل جو ذات ہوتی تھی کوئی حساب سے، دلت، یہ وہ، اچھوت، شودر، اس طرح کے ان کے وہی مذہب ہوتے تھے، وہی لوگ ہوتے تھے. ہندو تو بہت بعد میں بنا، لیکن خیر وہ انگریزوں نے ملا ملو کے سب وہ ہندو مت ایک بنایا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ایک آبادی کو کھڑا کرنا تھا نا، اتنی بڑی ایک موومنٹ چلوانی تھی تو ان کو بنا دیا اس نے، ورنہ ایسا کوئی سلسلہ تھا نہیں. وہ پھنس گئے کہ پھر میجارٹی تو پھر مسلمانوں کی نکلے گی جب الیکشن ہوگا، تو پھر وہ سب کو بنایا گیا. جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، یادیو وادیو یہ سب الگ الگ ذاتیں تھیں، ان کے ذاتوں پر مذہب ہوتا تھا. تو حسینی برہمن ایک ایسا ہی گروہ ہے، عقیدہ رکھتا ہے، پوجا پاٹھ بھی اپنی حساب سے کرتے ہیں، محرم مناتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے راجا یا ہمارا نواب جو تھا وہ بھی گیا تھا کربلا، لیکن واقعہ کربلا ہو چکا تھا، امیر مختار کے ساتھ مل کر نہیں لڑائے وہ، یہ کوئی اگر کہتا ہے تو مجھے نہیں معلوم، میں ان کی جو روایت ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ بھی اتنی ہے، اس سے آگے کی نہیں ہے. امیر مختار والی روایت نہیں ہے. امیر مختار کے بارے میں نے پڑھا بھی نہیں، میں تو اتنا پڑھا ہے، کتاب بھی لکھی ہے امیر مختار کو، کہ امیر مختار کے ساتھ کوئی ہندو لشکر یا دستہ شامل ہو یہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. اب کوئی نکال کے لیا ہے کہیں سے مجھے نہیں معلوم، میں نے جہاں تک پڑھا ہے میرے علم میں نہیں. لیکن یہ فرقہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا راجہ گیا تھا، وہاں مر گیا، اس کی وہاں قبر بھی ہے، سب ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے. ہے یا نہیں ہے اس پر بات ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کے پاس صحیح کر دیں؟ تو ہم بھی اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ہے. تو ایک فرقہ ہے تو ہے، موجود ہے، اس کو منع تو نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے فرقہ. تو کیونکہ ان میں 300 فرقے ہیں، ایک فرقہ یہ بھی ہے اور یہ ان کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ممکن ہے اس میں کچھ بات صحیح ہو کسی حد تک. دیکھیں نا، کوئی جھوٹا افسانہ بھی گڑھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ذرا سی سچائی ضرور ہوتی ہے. ممکن ہے ایسا کچھ ہوا ہو، جیسے بہت سارے عیسائی وہاں پر شامل ہوئے تو ایسا کچھ ہوا ہوگا، چھوٹا سا واقعہ جو بعد میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، جس پر یہ ایک فرقہ بن گیا. ایسے تو فرقے نہیں بنتے، وہ فرقہ بنا. لہٰذا وہ حسینی برہمن کہلا، یعنی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، ان سے الگ ہو گیا، الگ ہو کے وہ کیا بن گیا؟ حسینی برہمن بن گیا. تو اب عقیدے میں کچھ تو ان سے فرق آ گیا نا، وہاں سے الگ ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا، یہ ہے کہانی. اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں. اگر کوئی اس سے زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار اس کے نہیں ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بیٹا پانی دو. آئیے، قلم خیبر تک پہنچ گئے، اب بات کو آگے بڑھانا ہے. اب آج صدق کا مسئلہ آئے گا اور انشاءاللہ اس منزل سے بھی گزر جائیں گے، گزر کر آ رہے ہیں ابھی اور پھر گزر جائیں گے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عشر ثانی میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے ہمارا، دونوں جگہ جہاں پہلے پڑھتے ہیں وہ بھی یہی موضوع ہے، یہاں بھی ایک ہی موضوع. بار بار اس لیے تکرار کرتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے. اگر یہ ریپیٹیشن کہلاتا ہے تو ریپیٹیشن ہی ہے بھائی، لیکن ایک دن میں 8 گھنٹے پڑھ کے ایک ہی مجلس تیار ہوتی ہے؟ دو نہیں ہوتی. پہلے عشرے میں دو الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں. تاریخی جب موضوع رکھا جاتا ہے تو تاریخ پر 8-10 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے ایک مجلس کی. تو اتنی لمبا وقت نہیں ہے، 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا کہ اس میں 15 گھنٹے آدمی پڑھ کے دو الگ الگ ٹاپک تیار کرے. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی الگ مجمع ہوتا ہے، یہاں بھی الگ مجمع، لیکن پھر بھی احتیاطاً ہم کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں دوبارہ کہ وہاں جیسے ابھی بیان کر کے آ رہے ہیں فدق کیا ہے. آج انشاءاللہ کچھ دلیلیں بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، کوشش کریں گے کہ کہیں اگر بات چیت ہو تو آپ کے ہاتھ میں کچھ دلیلیں تو ہونی چاہیے نا، یہ دلیلیں ہونی چاہیے. فدق بھی ایک آدمی کا نام تھا، جیسے یثرب اور خیبر میں نے بتایا نا، امالقہ میں سے تھے، سام کے بیٹے تھے. یہ جناب املیق ابن لاؤز ابن سام کی اولاد تھے، اس کی اولادوں میں سے دونوں بھائی تھے یثرب اور خیبر، جن کے نام پہ یہ دو شہر آباد ہوئے. یثرب بن غنیمہ یا غانیم یا، اور دوسرا یہ خیبر تھا، یثرب اور خیبر دونوں بھائی. اب آگے چلتے ہیں بات. فدق بھی آدمی کا نام ہے، یہ جیسے سام کی اولاد ہیں، فدق ابن حام، حام دوسرے بیٹے جناب نوح کے، حام سام یافید یہ سب بیٹے تھے نا جناب نوح کے، ایک سام تھا ایک کا نام حام، حام کے بیٹے تھے فدق، فدق ابن حام. یہ ان دونوں سے بھی پہلے یہاں آئے تھے، اور یہ سرسبز ترین علاقہ فدق کے مضافات، خیبر کے مضافات، مضافات تو سمجھتے ہیں نا، اضافہ جات، بڑے شہروں کی جو سائڈ کی بستیاں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں مضافات. وہ جیسے بچپن میں ہمارے ریڈیو ہوتا تھا نا، تو ریڈیو پہ آتا تھا کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے، تو ہم چھوٹے سے تھے سمجھ بھی نہیں آتے تھے مضافات کیا ہوتا ہے بھائی. تو پھر ابا سے پوچھا بھئی، تو والد صاحب نے بتایا کہ مضافات یہ اضافہ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں شہر کے اطراف میں ہوتی ہیں ان کے لیے آتا ہے، بڑے شہروں کے تو مضافات. یہ بڑے سب سمجھتے ہیں، بزرگ نہ سمجھیں گے میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم، ان کی اردو کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ. ان کو اردو لکھنا بھی نہیں آتی، پڑھنا بھی نہیں آتی، بولنا بھی نہیں آتی. اب تو بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ان سے نا، وہ بات بھی کرتے ہیں تو بڑے عجیب اسٹائل میں، عجیب انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسٹائل ہی کہا جائے گا اس کو، تو وہ اسٹائل ہو گیا ہے وہ جو ہے نا اردو بولنا اس کو. اور بہت زیادہ جتنا زیادہ بدتمیزی سے بات کریں تو سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، جتنی بھی بدتمیزی سے ہو گریبان کھول کے بات کروں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا حلیے کے لباس مولیے بنا کے بات کروں گا تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑائی ہے، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، یہ انتہائی خراب بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سلوات بھیج دے محمد آل محمد کا، اب کیا ہو بھائی؟ بیٹا آپ پہلی بار میری مجلس میں آئے ہو؟ پہلی بار آئے ہیں؟ پھر آپ کو پتہ نہیں کیا پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں ابھی، میں سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں گاڑی لگ گئی کس کا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. یا پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں دیا جاتا ہے؟ اور یہ بالکل رٹے رٹائے سوال نہ کسی اور سے کیا کر لیا کر جا کے میرے پاس جو دیکھ لیا سوال جو ہے. سلوات بھیجے محمد آل محمد کا. وہ پورا ٹیمپو نا رخ ہی بدل جاتا ہے نا. مہندی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی نہیں، یہ میرے مسائل نہیں ہے بیٹا، میں تاریخ پڑھتا ہوں. سمجھ گئے؟ سلوات بھیجے محمد آل محمد کا. سارا وہ چھوٹا سا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، میرا سارا اور ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا تقریر کا، خطابت کا. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ چلے ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے تو ماحول اور بن جائے گا. ذرا سا آگے، یہ آگے بہت جگہ ہے بیٹا، تھوڑا تھوڑا سا جوان آ جاؤ. بزرگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں بے شک، ان کو زحمت ہوتی ہے، جوان آگے آ جائیے. اب مل کر ایک سلوات دیجیے محمد آل محمد. آئیے بچے میرے، ابھی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے بچے میرا حق ہے، میں نے ڈانٹ دیا بس کافی ہے. ظاہر ہے کہ باپ کی جگہ ان کے بچوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہوں، اور اس لیے بھی ڈانٹتا ہوں کہ ان کو آئندہ پھر خیال ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا بیٹا سمجھ کے بیٹا ڈانٹتا ہوں بچوں کو میں، ورنہ اور ہوتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا، گزر جاتا آپ کو، لیکن اپنا بچہ سمجھتا ہوں اس لیے ڈانٹتا ہوں تاکہ سکھانا بھی میرا فرض ہے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد علی. آئیے بس یہ فدا ابن حام ان سے بھی پہلے آیا تھا، اور مضافات کی بستی ہے، خیبر کی مضافات کی بستی ہے، سائڈوں کی اطراف کی بستی، اور ان سے بھی زیادہ سرسبز ہے، ان سے بھی زیادہ یعنی فوارے جس میں ہر وقت پانی اس طرح سے ابلتا رہتا ہے. اور ان لوگوں نے، ان کی اولاد جو بعد میں پھولی وہ یہودیوں کی رہی، یہودیوں کی آبادی ہوئی، یہودیوں نے اس پہ بڑی محنت کی تھی، بہترین جس کو ماڈل باغ کہتے ہیں، باغ فدق نہیں تھا بلکہ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمین تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی سینکڑوں ایکڑ پہ پھیلی ہوا. وہ باغ ہے نہیں، وہ الگ بات، کیونکہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا. خیبر کے مضافات میں یہ فدق آج بھی موجود ہے، وہ زمین، یہ وہ فدق ہے. جب اتحادیوں کی پٹائی ہوئی تو پھر چھوٹے موٹے تو ویسے ہی نکل کے بھاگ جاتے ہیں نا، تو یہ فدق بھی جو تھا ان اتحادیوں کے ساتھ تو تھا. یہ جو اتحاد بنا تھا نا اسلام کے خلاف، اتحادی سارے میں نے قبیلوں کے نام گنائے، خیبر میں اتحاد بنا تھا، تو ان میں بہت سارے ایسے تھے جو آدھی آدھی رکعت کے بھی نہیں تھے. جیسے اب بھی جب اتحاد بنتا ہے تو کچھ ملک کیسے ہیں، آدھے گھنٹے کے بھی نہیں ہیں. یہ آدھی رکعت والا مسئلہ تو معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر وہ جس کو پتا ہوگا وہ دوسروں کو بتا دے گا. تو اس میں تو بہت سارے اتحادی میں 34, 35, 36, 40 جو ملک ہیں نا، ان میں جو ہیں وہ آدھے آدھے گھنٹے کے بھی نہیں ہیں، لیکن بڑے پھیل رہے ہیں. جب بڑے کی پٹائی ہوتی ہے تو چھوٹے خود بخود بھاگتے ہیں. تو یہ فدق والے جو تھے یہ بھی تھے تو یہودی، لیکن جب پٹائی ہوئی اتحادیوں کی وہاں پہ تو یہ بھی بھاگے. انہیں نے فوراً پیشکش کی اسلام کا لشکر واپس آتے کہ بھائی ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہتھیار ڈالتے ہیں، جاں بخشی کی بنا پہ ہمارا سب مال و اسباب لے لیں اور ہماری جاں بخشی کرتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، نہ لڑنا چاہتے. تو یہاں پر لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی کے پورا فدق رسول کے ہاتھ میں آ گیا. یہاں پہ نہ گھوڑے دوڑے، نہ تلواریں چلی، نہ کوئی قتل ہوا، نہ قتل کیا گیا، نہ شہید ہوا، نہ قتل ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. بغیر لڑائی کے جو مال ہاتھ لگے اسے قرآن مجید نے کیا قرار دیا ہے؟ اسے قرار دیا ہے وما افا اللہ علی رسولہ منہم. یہ جو مال فے ہاتھ میں آیا ہے بغیر لڑے، جو مال ہاتھ میں آیا ہے کہ جس کے لیے تمہیں نہ تو لڑنا پڑا، فما او جف تم من خیلن او رکھابن، نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے، نہ تمہارے اونٹ چلے، یعنی تمہاری کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ مال کس کا ہے؟ رسول کا ہے. یہ فقہ میں آج تک کہلاتا ہے مال فے. کیا کہلاتا ہے؟ مال فے. یہ جو میں نے آیت پڑھی وما افا اللہ علی رسولہ منہم، ان کے جو مال میں سے جو مال ہاتھ آیا ہے یہ فے ہے، یہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کیونکہ اس کے حصول میں نہ تمہارے گھوڑے دوڑے نہ تمہارے اونٹ دوڑے، یعنی تم نے لڑ جھگڑ کے جنگ کر کے یہ چیزیں حاصل نہیں کی، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ حشر 59 آیت اور اس کا 59 سورہ اور اس کی 6 آیت، 59th 59 سورہ اور آیت نمبر 6، یہ ہے وہ آیت فے جو کہلاتی ہے کہ وہ مال جو بغیر لڑائی کے بغیر جنگ کے ہاتھ لگے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے، اللہ کے رسول، یعنی وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ مال غنیمت کون سا ہے؟ جو مسلمان جنگ لڑ کے جس علاقے کو حاصل کرے وہ کہلاتا ہے مال غنیمت، اور جو بغیر جنگ کے حاصل لگے حاصل ہوگا وہ کس کا مال ہوگا؟ وہ رسول، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ سب کو قبول ہے تمام کو۔ اور یہی فرمایا دور منصور میں اللہ ابوبکر، جلال الدین ابوبکر سیوتی نے بھی یہی فرمایا، مورخین نے بھی یہی فرمایا، عبد الرحمٰن ابن خلدون جیسے متعصب نے بھی، جس نے دو لائنوں میں فدق لکھ دی اس نے بھی یہی فرمایا، وہ بھی یہی فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ جب یہ فدق، کیونکہ بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا تھا، سرسبز ترین علاقوں میں تھا، مہنگے ترین زمین جس کو کہتے ہیں وہ تھی، لہٰذا بغیر لڑائی کے ہاتھ لگا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ سارا اللہ کے رسول کا ٹھہرا۔ کس کا ہوا یہ مال؟ یہ طے ہو گیا فدق کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کے رسول کی ملکیت۔ ملکیت کو سب نے مان لیا، مورخین نے مان لیا، محدثین نے مان لیا، مفسرین نے مان لیا، سب نے مان لیا کہ فدق کس کی ملکیت ہے۔ اور یہ حوالے دینے کی ہمیں ضرورت نہیں، کوئی انکار کرے گا تو دیں گے نا، کوئی انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، سب کو معلوم ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ورنہ اس کا مستاق کیا ہے؟ سب کہیں گے نہیں وہ جو فدق جو تھا، یہ آیت نازل ہوئی اس لیے نازل ہوئی کہ فدق جو تھا وہ رسول کا ہو گیا، کیونکہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، ان میں سے جو کچھ بھی مال ملا تھا جوانب اطراف سے جو آیا تھا، یہ سب اللہ کے رسول کا ہوا۔ کیوں اللہ کے رسول کا ہوا؟ فما اوجفتم علیہ من خیل او رکاب، کیونکہ نہ گھوڑے دوڑے نہ جنگ ہوئی نہ لڑائی ہوئی نہ اونٹ دوڑے، لہٰذا وہ سارا مال بغیر جنگ کے جو ملا وہ اللہ کے رسول کا ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی ملکیت تھی۔ اللہ کے رسول نے اس ملکیت کا کیا کیا؟ فدق کا، یہ جو یہودیوں سے ملا، اچھا یہی وہ دور ہے کہ یہودی اب اسلام قبول کر کر کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی، ابو زبیدہ جیسے لوگ، کابل احبار جیسے لوگ، لوگ کہتے تھے بھائی تحقیق کر کے آیا ہے لہٰذا ہم سے اچھا ہے، ہمارے بھی کہتے ہیں نا، ارے تحقیق کر کے آیا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے تمہارے تو دیکھ لو، لیکن نہیں آ رہا ہے بھائی، تہرے بھائی یہ تو وہاں سے آیا ہے، باہر سے اس کی تو بڑی تحقیق ہوگی، ایک تو آیت اللہ بھی بن گیا تھا، یاد ہے نا، ایک آیت اللہ بھی بن گیا تھا، ڈاکٹر آیت اللہ حضرت، کیوں؟ وہ ان کا مشن ہوتا ہے بابا، وہ مشن پہ آتے ہیں، ان پر مال لگا ہوا ہوتا ہے، نہیں بھائی یہ تو باہر سے آئے تحقیق کر کے، بیڑا غرق کرا رہا ہے، جھگڑے کرا رہا ہے، فساد کرا رہا ہے، فتنہ کرا رہا ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، اور باہر سے آیا ہے۔ تو یہ جب سے، کل بھی یہودی یہ کام کر رہے تھے، آج بھی جو ایسا آ جائے سمجھ لو اس کے پیچھے بھی یہودی ہے، آج بھی یہودی لگے ہوئے ہیں، آج بھی یہودیوں کا مال لگا ہوا ہے، وہی بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو۔ جو واقعی مومن بن کے آتا ہے پہچان لیا جاتا ہے، اس کی انکساری بتا دیتی ہے، اس کا ادب بتا دیتا ہے، جو جھگڑا کرا رہا ہو ممبر پہ آ کے، یہاں مائک پہ بیٹھ کے خوب جتنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہو، وہ کہا میں تو وہاں سے آیا ہوں، میں تو وہاں سے، تو سمجھ لو ڈیوٹی پر آیا ہے، اس لیے ڈیوٹی پر آیا کہ اسی کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، علماء کے اوپر پابندیاں، اور وہ آزاد پھر رہے ہیں، جو فتنہ و فساد کرنے والے ہیں وہ بالکل آزاد، ان کو پابندی، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ بھائی ان پر پابندی نہیں لگتی، ان پر کوئی دفعہ نہیں لگتی، انہیں شیڈول 4 میں کوئی نہیں ڈالا، یہ کیا مسئلہ، کیا کیوں ڈالیں گے، انہی کو تو چھوڑا ہے آپ کے درمیان، ان کو شیڈول 4 میں کیوں ڈالیں گے، ان پہ پابندی کیوں لگائیں گے، ان کی زبا بندی کیوں کرائیں گے، بھائی وہ تو ان کے ایجنڈے کے تحت آئے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ مسئلہ۔ کل بھی یہ کام یہودی کر رہا تھا، آج بھی یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہودی۔ کل بھی یہی کیا تھا، کلمہ پڑھا داخل ہو گئے، اب مسلمان بڑے خوش، بھائی یہ تو وہاں سے آیا تحقیق کر گئے، تو ان کا عالم ہے کابل احبار، اس نے آ کے جو ایسی تیسی کی مسلمانوں کی بھی، اور جو فتنے کے بیج بوئے، ایک ابو زبیدہ، ایک کابل احبار، اور بہت سارے نام ہیں جو دوسروں کے لیے محترم ہیں، اس لیے ہم بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کرداروں کی حقیقت کیا ہے. نام ہمارا لگایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا, ایک وہ فرضی کردار گڑا ہوا ہے ہی نہیں, ہے کوئی کردار ہی نام ہی نہیں ہے. یہ سبائی ٹولہ, سبائی ٹولہ, یہ تبری نے گڑھا تھا, خلق تخلیق کیا تھا ایک کریکٹر. کیوں خلق تخلیق کیا تھا؟ کہ وہ اصلی کرداروں کو پردے میں ڈال دیا جائے. وہی ہوا کہ وہ پردے میں چلے گئے اصلی کردار, اور فرضی کردار کو سامنے لے آئے ہم پر ڈالنے کے لیے. لیکن ہم بھی قیامت تک پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں, بے فکر رہو. لوگوں کو سچ دکھاتے بھی رہیں گے, بتاتے بھی رہیں گے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. تو اب یہ کام یار اب یہ کام شروع ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات کہ اب یہودیوں نے یہ کام شروع کیا. بہرحال کیا فیصلہ کیا جائے اب اس کا؟ مال کس کا ہو گیا, ملکیت کس کی ہو گئی؟ رسول کی. فدا کس کا ٹھہرا؟ رسول کا. اللہ کا حکم ہے, نص قرآنی آپ کا ہے. اب رسول نے معاملات طے کرنے کے لیے پیچھے کس کو چھوڑ دیا؟ مولا کائنات کو. کیا آپ ان سے معاملات طے کر کے آ جائیے فدق کے, کیا کرنا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو اپنے معاملات اور کسی کے سپرد معاملہ نہیں کیا. ایک تو یہ بھی غصہ تھا کہ فدق جیسی سرز شاداب سرسبز جس کی لاکھوں کروڑوں کی آمدنی تھی, اس زمانے میں پورا لشکر اسلام کا خرچہ فدق کی آمدنی سے جاتا تھا. یہ ہے فدق, یہ ہے فدق. پوری آمدنی فدق کی آمدنی سے پورے لشکر کا خرچہ نکلتا تھا, اتنا بڑا تھا فدق, اتنی آمدنی تھی اس کی فدق کی. خیر موضوع نہیں ہے ہمارا, ہمیں تو ابھی جتنا بیان کرنا ہے اتنا بیان کریں گے, ورنہ اس پورے فدق کے خطبے کے اوپر فدق کے مسئلے پورا پورا اشرام ایام فاطمہ میں پڑھ چکے ہیں. خیر جناب, مولا عارفان جو فیصلہ کریں گے وہ کس کا فیصلہ ہے؟ رسول کا فیصلہ ہے. بے دخل نہیں کیا. وہ جو کسان تھے, وہ جو یہودی تھے, طے یہ پایا کہ کاشتکار بن کے رہو گے. اب یہ رسول کا مال ہے, تم نے خود دے دیا, طے ہو گیا, فے ہے رسول کا مال, رسول کی ملکیت ہے, لیکن تمہیں نہیں نکال رہے, یہیں رہو. وہ تو سمجھتے بھائی ہمیں نکال دیا جائے گا نا, بھائی یہاں نکال دیں گے رسول. کہا نہیں, یہیں رہو, کاشتکاری کرو. وہی جیسے کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہو سب, اور جتنی بھی آمدنی ہوگی آدھی مدینے جائے گی رسول کے پاس, آدھی تمہاری مزدوری کے تمہاری. حیران ہو گئے یہودی, یہودی حیران, یہ کیسا فیصلہ؟ کہا یہی فیصلہ, اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یہی رہو, زمین ہماری ہے, فدق رسول کا ہے, لیکن کاشتکاری کرو. سالانہ جو آمدنی ہے آدھی مدینے جائے گی اور آدھی تمہاری مزدوری. وہ آدھی کتنی ہوتی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورے لشکر کا خرچہ اس سے چلتا تھا آدھی سے. تو بڑے خوش ہو گئے. ابھی ملکیت کس کی ہے؟ رسول کی. اچھا بھائی, پہلے دو سوال آپ کے سامنے رکھیں گے, پھر بعد میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امہات المومنین کو وظیفہ ملتا تھا, ہے نا, مال غنیمت سے, اور ویسے بھی وظیفہ ملتا تھا مال غنیمت کی تھا جب بھی. کتنا ملتا تھا؟ 360 من کھجوریں سالانہ اور 90 من جو سالانہ. یہ صرف خیبر کے مال غنیمت سے ہر سال ملتا تھا. اب یہ بتائیے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کیا وظیفہ بند ہو گیا امہات المومنین کا؟ ملتا رہا نا بیت المال سے. چلو خیبر کا وظیفہ نہ صحیح, ساری زندگی وظیفہ ملتا رہا یا نہیں ملتا رہا؟ نہیں نہیں ملتا ہوگا, کہ بھائی رسول تو پردہ فرما گیا, اب کیا آپ کوئی رشتہ نہیں, ختم قصہ, بس کیسا وظیفہ, کائے کا وظیفہ, سب مسلمانوں کا مال ہے نا. لیکن وظیفہ ملتا تھا نا, ملتا تھا نا, آخر وقت تک تمام امہات المومنین کو وظیفہ ملتا رہا بیت المال سے کہ ام المومنین ہیں, وظیفہ ملنا چاہیے, ملتا رہا. ایک بات. دوسری بات, امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت, آپ کا تابوت کسی نے اپنے حجرے میں دفن نہیں ہونے دیا. بھائی حجرہ تو نبی کا تھا, گھر تو پیغمبر کا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں رہ رہی ہوں, میرا کمرہ ہے, میرا گھر ہے, یہاں یہ نہیں رہ سکتے. تو رسول کے بعد کیا کوئی میراث باقی بچتی ہے؟ یہ سوال چھوڑو, یہ تو بھائی رشتہ ختم, تو پھر گھر کیسا؟ کچھ بھی نہیں نا, بھائی رسول چلے گئے تو پردہ فرما کے آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی نا. یہ کیوں عرض کر رہے ہیں ہم؟ ابھی آگے چلتے ہیں. اب آئیے, آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی، آتی ذل قربہ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ یہ آیت آئی، اب قرابت دار کا معنی آپ کچھ بھی لے لیجئے، مجھے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرابت داروں میں آپ امہات المومنین کو شامل کیجئے، آپ صحابہ کرام کو شامل کیجئے، سب کو شامل کر لیجئے، مگر پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ ایک اور نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، کہ رسول کہہ دیجئے کہ کوئی اجر نہیں چاہتا رسالت کا سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کرنا۔ تو ایک بہت ہی بڑے بکرات نے ٹی وی پر بھی بیٹھ کر کہا، آل سے مراد خاندان تھوڑی ہے، آل سے مراد سب ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ تو وہ اس خدا کے بندے سے اتنا سوال کیا تھا، ہم نے کہا بس تو یہ بتا دے کہ جب یہ سارے شامل ہیں تو اللہ نے حکم کس کو دیا ہے، اجر رسالت مانگا کس سے ہے، اجر رسالت مانگا کس سے اللہ نے، کہ رسول نے اجر رسالت مانگے کس سے؟ بھائی سب تو آیات کا مصداق ہے، کل اسلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربٰ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ تو اگر قرابت دار سے مراد آپ کی سارے شامل ہیں، سارے رشتہ دار، اور آل رسول سے مراد انگلش والا آل ہے، آل اینڈ آل، سب کے سب شامل ہیں اس میں سارے، تو بھائی پھر حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا خیال رکھنا، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے ان سے محبت کرنا، مشرقین سے کہا جا رہا ہے ان سے محبت کرنا۔ ارے بھائی سب تو اس میں آیت میں شامل ہوگا، حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ جیسے عقل کے پیچھے ڈنڈے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ اچھا فوراً بعد پھر درود بھی پڑھ دیں گے، درود پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ولا علیہ ولا ازواج ہی ولا صاحب ہی ولا صاحب ہی ولا ازواج ہی۔ وہ خدا کے بندے جب آل میں سب شامل ہو گئے، یعنی خود کو بھی شک ہے پتہ نہیں شامل ہے کہ نہیں ہے بھائی، اس لیے کیا شک نہیں ہے، اللہ شک نہیں ہے، پڑھا لکھا، ادھر بھی پڑھے لکھے سب جانتے ہیں کہ آل رسول سے مراد کون ہے، جبھی تو والا صاحب ہی وازواد یہی سب لگانا پڑتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں کہ آل سے مراد صرف یہ پنجتن ہے، یہ پانچ تنہائی مبارک ہے، یہ پانچ، ورنہ پھر کہنا، پھر کہیے پھر نہ کہیے، پھر اتنی کہیے جتنا ہم کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب آل میں جو بھی شامل ہے آپ کی طرف سے، ہم تو اتنا کہہ کے رک جاتے ہیں نا، تو آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ ذرا سا معاملہ سمجھتے ہیں، آپ کے معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے لہٰذا لگا دو، لیکن نماز میں پھر بھی نہیں لگا سکتے، نماز میں پھر بھی نہیں لگا سکتے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چلیے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہم آپ کو، آیت نازل ہوئی، آتی ذل قربہ حقہ، حبیب اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو حق ادا کر دیجئے۔ در منصور سمیت، دیکھیے دو طرح کے ہیں دعوے، یا روایت ہے یا ہی نہیں، کوئی تیسرا دعوے دار نہیں، یا روایت ہے ایک کے دعوے دار کی، جہاں بھی روایت ہے در منصور، اہل سنت ہوں اہل تشیع، جہاں بھی، کہ جیسے ہی آیت آئی اللہ کے رسول نے فدق فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ فدق کس کو دے دیا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ یہ جناب طبری نے بھی لکھ دیا، یہ جناب در منصور ان میں علامہ سیوطی نے بھی لکھ دیا، سب نے لکھ دیا، اور یا پھر ابن خلدون کی طرح لکھا ہی نہیں، لیکن کوئی دوسرا دعوے دار نہیں لائے۔ فدق کا تذکرہ بس دو لائن میں کیا ابن خلدون جمع نے بتایا، باقی نہیں لکھا کہ رسول نے کس کو دیا کس کو نہیں دیا۔ کیوں؟ دل میں چور ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسرا دعوے دار ہے ہی نہیں، ایک ہی دعوے دار ہے فدق کا، جس کا ذکر ہے تاریخوں میں بھی، روایت میں بھی، احادیث میں۔ وہ دعوے دار کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے نا، ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے فاطمہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات بھیجیے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی ہے نا، ایک ہی ہے جس کو دیا ہے فدق، اور سب نے لکھا کہ دے دیا۔ اچھا واپس لیا گیا تو خبر واحد کے ساتھ، وہ خبر واحد کیا لائی گئی؟ وہ خبر واحد یعنی کسی اور سے روایت نقل نہ ہو، ایک ہی راوی ہو، خبر واحد اسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں، کہ ایک ہی راوی، کوئی دوسرا کہ اس سے وہ روایت نقل ہی نہیں ہوئی، بھائی ایک ہی نہیں۔ اب جو بھی ہیں اس کو بحث کو چھوڑ دیجیے آپ. خبر واحد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ ہم گروہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے, کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے. تو خدا کے بندے جب آپ نے خود رسول خدا سے سنا ہے تو پھر رسول خدا کو اپنی زندگی میں ہی عمل کرنا چاہیے تھا نا. جب معلوم ہے کہ میں اپنی میراث چھوڑ ہی نہیں سکتا تو باغ اپنی بیٹی کو دیا کیوں تھا, فدق اپنی صاحبزادی کو عطا کیوں فرمایا جب چھوڑنا ہی نہیں ہے, جب گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے. اچھا جب نبی میراث نہیں چھوڑتا تو پھر یہ آیت مال فے والی آیت کیسے آ گئی؟ پھر یہ حضور کو حکم کیوں ہو رہا ہے, اللہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ حق داروں کو ان کا حق دے دیجئے, قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے؟ کیا مطلب کہ آپ کی زندگی تک رہے گا آپ کے رشتہ داروں کا بعد میں واپس لے لیا جائے؟ سورہ بنی اسرائیل 26 آئے تھے یاد رکھیے گا, آتی ذل قربہ حق بہو, اپنے رشتہ داروں کو حق ان کا دے دیجئے. جب اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کو حق دے دیجئے تو کیا اتنے دن کے لیے جب تک آپ سامنے جب آپ چلے جائیں تو واپس چھین لیا جائے؟ نص سے قرآنی کے خلاف بات کی رہا کر رہے ہو بھائی, خدا کو مان لو, نص سے قرآن. تیسری بات, یہ میراث ہے کب؟ چوتھی دلیل ہے, تیسری نہیں چوتھی دلیل, یہ میراث ہے کب, یہ ورثہ ہے کب؟ مرنے کے بعد جو چیز تقسیم ہو وہ میراث ہے. جو انسان اپنی زندگی میں کسی کو ہبہ کر کے چلا جائے, تحفہ دے کے چلا جائے, اس کو میراث میں شامل نہیں کیا جاتا, وہ ترکے میں شامل نہیں ہوتا. تمام فقہوں میں, دنیاوی قوانین میں بھی اور تمام مذاہب کی شرح میں یہی حکم ہے کہ انسان اپنی حیات میں کسی کو کچھ دے دے تو جب انتقال کر جائے تو ترکہ تقسیم جب کیا جائے گا تو وہ مال شامل نہیں ہوا کرتا. سلوات دینے محمد آل محمد. اتنی بلند آواز سے سلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا. یہ بدعت, یہ چوتھی دلیل ہو گئی. میراث ہے کبھی ہے, میراث میں تو شامل نہیں ہوتی وہ چیز جو اپنی زندگی میں انسان تحفہ دے دے, کسی کو ہبا کر دے. اگر میراث ہے تو جب بھی میں نے آپ کو دلیل دے دی کہ بھائی تم کو تو تمہارے ابا کی میراث ملے, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ شہزادی کونین نے خود اپنے خطبے میں کہا تھا کہ تم کو تمہارے باپ کی میراث ملے. ایسا کوئی قانون ہے اسلام میں کہ تم کو تمہارے باپ کی میراث ملے اور مجھے میرے باپ کا حصہ نہ ملے, مجھے میرے باپ کا چھوڑا ہوا مال نہ ملے؟ یہ کون سا قانون تم بتا رہے ہو, کس طرح کا قانون بتا رہے ہو؟ یہ خطبہ پورا کبھی موقع ملا انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر پڑھ دیں آپ کے سامنے مجالس, اور وہ خطبہ بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے تشریحات کے ساتھ. خالی خطبہ پڑھنے سے شاید کچھ لوگوں کی کچھ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. خیر دوبارہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ہے سیاسی. مسئلہ کیا ہے؟ سیاسی. اچھا ایک بات بتائیے, فدق کی آمدنی میں نے آپ کو بتا دی کتنی ہے, ایک اسلامی لشکر کا پورا خرچہ, پورا خرچہ ایک آمدنی سے, ایک سال کی آمدنی سے اتنا خرچہ. اچھا شہزادی کے گھر کا کیا حال ہے, مولا کے گھر کا کیا حال ہے؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک باغ نہیں تھا, اور بھی چھوٹے چھوٹے باغات تھے. جیسا آپ علی کو غریب سمجھتے ہیں نا, ان معنی میں غریب نہیں ہے علی, یاد غلط فہمی دور کر لیجئے, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, ریکارڈ میں رہ جائے یہ بات, ایسا غریب نہ سمجھیے گا مولا کائنات کو. یہ تو فدق کو چھوڑ دیجئے ابھی الگ ہٹائیے, مولا عارفان کے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے 400 خرمے کے درخت تھے جو اپنے باغ میں لگائے تھے. جس کے 400 درخت ہو خرمے کے وہ مالی طور پہ غریب ہوتا ہے؟ بتائیے نا آپ. آپ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کو کھانے کو نہیں تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, مزدوری کرتے تھے, بے شک کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ ان کے پاس تھا ہی نہیں تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 400 درخت علی نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے اپنے باغ میں خرمے کے, کتنی آمدنی تھی, کیا کرتے تھے علی, پھر یہ فاقہ کشی کیوں؟ کیونکہ علی کو ایگزامپل قائم کرنی ہے, علی کو مثال بننا ہے. کیوں غریب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, غربا فقرا مہاجرین آ رہے ہیں اسلام میں، کہا کہ جب وہ دیکھیں مثال سامنے ہو کہ جب ہمارا مولا ہمارا امیر اس طرح سے لیتا ہے پیوند لگے کے کپڑے، پیوند لگی جوتیاں، اس طریقے سے رہتا ہے، تو ان کی تسلی ہوتی تھی، کیا کرتے تھے علی اس پیسے کا؟ کہاں گیا؟ کوئی جمع کیا؟ جمع کیا تو بتاؤ کہاں گیا؟ جمع نہیں کرتے تھے. ہر سال درجنوں غلاموں کو علی خریدتا تھا اور آزاد کرتا تھا اپنے پیسے سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے. یہ ہے علی. تو میں نے اس لیے غلط فہمی دور کر دی کہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے جیسے مالی طور پہ بہت ہی کل کل دے تو کچھ نہیں تھا. نہیں، سب کچھ تھا علی کے پاس. اللہ غلام احرار آپ کا آقا، آقا و مولا غلام آزاد کرتے تھے، اس کی آمدنیوں سے، آمدنی جو ہوتی تھی ان باغوں کی، اس سے غلام آزاد کیا کرتے. فائدہ تو نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن مقدمہ کیوں لڑا پھر؟ جب ذاتی فائدہ گھر میں نہ بچوں نہ بغلے اس طرح کے بڑے بڑے گھر کچھ بھی تو نہیں، تو پھر مقدمہ کیوں لڑا شہزادی کو نے؟ یہی تو مسئلہ ہے سارا. اسی لیے مقدمہ لڑا شہزادی کو نے، تاکہ تاریخ میں احتجاج ریکارڈ ہو جائے. کیا فرمایا تھا آپ نے اپنے خطبے کے آخر میں؟ کہ فدق ہڑپ کرنا چاہتے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے واپس نہیں دو گے، رکھ لو. شہزادی، جب آپ کو معلوم ہے کہ نہیں دیں گے تو پھر آپ مقدمہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ وجہ بھی بتا دی. یہ زخمی ہے سواری، اس کی سواری کر لو، اس پہ بیٹھ جاؤ، یہ لو اس کی مہار تمہارے حوالے، کر لو سواری، زخمی ہے، اس پہ داغ لگا ہوا ہے. کیسا داغ؟ شہزادی فرماتی ہے ننگ و آر کا داغ، ذلت اور رسوائی کا داغ اس پر لگا ہوا ہے. یعنی قیامت تک پیچھا چھڑانا چاہو گے؟ مفہوم یہ شہزادی کا کہ ذلت اور رسوائی تمہارا پیچھا، جیسے کربلا ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، فدق بھی ان کا پیچھا. یہ فدق اتنا بڑا مسئلہ بنا، اتنا بڑا مسئلہ بنا اور حکومت کے لیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو بہترین حکمران، پھر بتا رہا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں، بنی امیہ میں ایک ہی آدمی تھا صحیح، استثناء وہ کون تھا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جو دو سال میں انہوں نے خود ہی مار دیا، خود ہی قتل کر دیا تھا اس کو، کیونکہ اتنا ایماندار انہیں نہیں چاہیے تھا، سمجھ رہے نا آپ، اتنا ایماندار ان کو نہیں چاہیے تھا، ان کو ایسے چاہیے تھا جیسے ہمارے بیٹھے نا پاک صاف. دیکھا نا آپ نے کتنے متقی، کتنے ایماندار، اور کیسے بےچارے ننگے بھوکے یتیم، یتیم ہے نا، ماں باپ بھی نہیں ہیں ان کے، یہ یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اسیر بھی ہیں، یہودیوں کے اسیر بھی ہیں نا یہ. تو یہ ساری چیزیں اپنے اوپر ہی اپلائی کر لیتے ہیں کہ بھائی یتیم بھی ہمیں، اسیر بھی ہمیں، مسکین بھی ہمیں، لہٰذا سب سے مستحق ہمیں، 20 کروڑ عوام گئی بھاڑ میں، جاؤ سب ہمارا ہے. اور آپ کو صبح سے شام تک چینلس پہ الو بنایا کرتے ہیں، آپ بنا کرتے ہیں الو. ہاں بس اب احتجاج ہوا کہ کب ہوا، کب ہوا، کبھی کچھ نہیں ہوا، یہ سب چور کا بھائی گرا کٹ، یہ سارے جمائیں ایک ساتھ، سارے چور جمائیں اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں نا، جیسے ایک گرنے لگتا ہے دوسرا سہارا دیتا ہے، دیکھ میں تجھے بچایا، کل مجھے بچا لیو. وہی ہو رہا ہے آج بھی، وہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ قوم اب اس کی سانپوں سے اپنے آپ کو ڈسوانے کی عادی ہو چکی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک سانپ کے بعد دوسرا سانپ، ایک سانپ کے بعد دوسرا سانپ، ایک سانپ کے بعد دوسرا سانپ، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو خیر جناب، تو شہزادی نے مقدمہ لڑا اور کہہ کے لڑا، کیونکہ حجت قائم کرنی ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مارا کیوں گیا معلوم ہے؟ 99 ہجری میں خلیفہ بنے تھے سلیمان ابن عبد الملک کے بعد، ان کو بنایا گیا کہ بھائی یہ متقی ترین اور شریف ترین ہے، وہ ان کے گلے پڑ گیا. دو کام کیے نہیں نے، ایک کام کیا مولا پر سب و شتم ہوتا تھا، بنی امیہ کے ممبروں سے تبرہ ہوتا تھا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم پر الزام لگانے سے پہلے ذرا تاریخ تو پڑھو، تبرہ شروع کس نے کیا ہے؟ اور آپ بھی یہ دلیل اپنے پاس رکھا کریں جو میں دے رہا ہوں، کہ بھائی پہلے تو دیکھو تبرہ شروع کس نے کیا. ہاں بری بات ہے، ہم تو خود اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہ ماننا اور ہے، مگر گالی نہیں دو کسی کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے منع کیا کہ اپنی زبان خراب نہ کرو، ہمارے بچوں کو اسی دھڑلے پہ ڈالا جا رہا ہے. بھائی نہیں مانتے نا، نہیں مانتے، وہ ختم، برات کا اعلان ہے، کو ہم کسی کو توڑ کریں گے؟ کوئی ہم سے زبردستی منوا سکتا ہے کیا؟ نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. رسول کے بعد علی سے زیادہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، علی کے برابر بھی نہیں مانتے، ختم ہوگی بات. نہ علی سے بڑا مانتے، نہ علی، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ کوئی ہم سے جبر تھوڑی کر سکتا. نہیں مانتے بھائی، ہماری کے مقابلے میں جو بھی آ جائے گا ہم اس کو نہیں مانتے, کچھ نہیں مانتے, بات ختم ہو گئی. اتنا کافی ہے نا؟ نہیں, اب ان کو بچوں کو یہ سکھانا, بچوں کو پڑھانا, یہ سب کرنا, اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے یہ کرنا کہ اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. ارے عیسائیوں کو برا بھلا کہنے کا ثواب ہے کیا؟ گالیاں دو عیسائیوں کو جا کے ثواب ہے جب ان کو کہنے کا ثواب نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, مسیحی بھائی رہتے ہیں, آپ کے ہندو پاکستانی حیثیت سے پاکستان کے, کیا یہ اچھی بات ہے کہ ان کی آبادی میں جا کے جہاں بھی وہ کراچی میں رہتے ہیں جا کے خوب گالیاں دو, بت توڑو, ان کے جا کے ثواب ہے؟ سب بتائیں نا. جب وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہے بھائی؟ جب وہ عقل وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ نہیں نہیں کرنا ہے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا. حالانکہ علی بت شکن ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا بت شکن کون ہے کائنات کا؟ علی ہے نا. تو جائیے نا پھر کسی ہندوؤں کی آبادی میں جا کے بت توڑیے نا, جا کے سنت علی پہ چلیے نا, میں دیکھوں کتنے بڑے مولائی ہیں آپ. مولائی بنتے نا, مولائی جتنا دوسروں کو گالیاں دے اتنا بڑا مولائی. تو بھائی مولائی بننا, ذرا جا کے بت توڑنا, ذرا لے کے چلوں تجھے کسی مندر میں اور جا کے وہاں پہ بت توڑ دے, دیکھو کتنا بڑا مولائی ہے تو. نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے نا. ایک معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرے میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کے جذبات کا رواداری کے تقاضے ہیں بھائی, رواداری. یہ سب ہمارے مذہب میں سے زیادہ تو کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, کسی بھی جگہ نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. لیکن جب بات آ جائے, لیکن جب بات آ جائے مباحثے کی, بات آ جائے مذاکرے کی, بات آ جائے قیل و قال کی, تو پھر یہ بات آپ دلیل رکھیے اپنے پاس کہ بھائی ٹھیک ہے یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن تاریخ تو اٹھاؤ, تبرہ شروع کس نے کیا ہے؟ میں یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ. بھائی بری بات ہے, نہیں کہنا چاہیے, ہمارے علماء بھی منع کر دیں گے, نہیں کہنا چاہیے, لیکن میرے بھائی یہ تو بتاؤ, تاریخ تو اٹھا کے پڑھو کہ 90 سال 80 سال کون ممبر اور سیالی پر تبرہ کراتا رہا ہے. اب یہ مشیت کا اہتمام ہے, انتظام ہے کہ جس پر بنی امیہ نے معاذ اللہ سب و شتم کرنا چاہا, اب قیامت تک ان بنی امیہ کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا تو ہم کیا کریں, ہم کیا کریں؟ اب اس میں بنی امیہ تک تو ٹھیک ہے نا, وہ تو انو کرہن پھر قبول کر لیتے ہیں. ہاں بنی امیہ کو کہہ دیجئے جو کہنا ہے, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ شروع کس نے کیا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک کام کیا کیا, سب و شتم بند کرا گیا, خبردار. اور اس کے لیے بڑا انہیں نقشہ کھینچا تھا, بنایا تھا, جب کبھی پہلے مجلس میں پڑھ چکا. دوسرا کام کیا کر رہے تھے, فدق واپس کرنے جا رہے تھے. اب یہ کہاں سے قبول کرتے ہیں؟ مار دیا گیا, ہٹا دیا گیا, راستے قتل کر دیا گیا. پھر وہ آگے حشام اور یزید ابن عبد الملک, اور حشام ابن عبد الملک, یزید نام کے تین خلیفہ گزرے ہیں, یاد رکھیے گا. ایک یہ یزید ملون, یزید پلید, دوسرا یزید ابن عبد الملک, ایک یزید ابن ولید بھی گزرا, ایک یزید ابن ولید ابن عبد الملک کا بیٹا. تو یزید نام کے تین چار خلیفہ گزرے ہیں, لہٰذا اس لیے کہ میں نے کہا ذرا تھوڑا سی آپ لوگوں کو وضاحت کر دوں کہ کبھی اس کسی کا نام آ جائے تو پریشان مت ہو جائیے گا. تو خیر جناب, اس نے واپس کرنا چاہا, اس کو قتل کر کے ہٹا دیا. عباسیوں نے حکومت کس کے نام پر لی تھی؟ اہل بیت کے نام پہ. لہذا عباس الصفا نے آ کے پہلا کام کیا کیا؟ فدق واپس کی. یعنی اتنا بڑا ایشو تھا اس زمانے میں, ہر مسلمان کی زبان پہ رہتا تھا فدق فدق فدق, یہ بحث ہوتے تھے غلط لیا صحیح لیا, غلط لیا صحیح لیا, اور بحث میں پھنس جاتے تھے. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ سب کو ان کے اولاد باپ کا ورثہ ملے اور رسول کی بیٹی کو نہ ملے؟ اور پھر رسول نے, پھر بحث مباحثے چلتے تھے نا, لوگ دلیلیں دیتے تھے, بھائی رسول نے تو اپنی زندگی میں دے دیا تھا, وہ میراث میں تھا کب, وہ تو پہلے دے دیا تھا. اور پھر ایسا تھا تو امہات المومنین وظیفے کیوں لیتی نہیں, ایسا تھا تو اس گھر میں کیوں رہتے نہیں, ورثہ ہی ختم ہو گیا, رشتہ ہی ختم ہو گیا, میراث ہی کچھ نہیں, تو پھر گھر کیسا, گھر کیسا, ورثہ کہاں کا, وظیفہ کچھ نہیں. لیکن پھنس گئے نا, پھنس گئے تو پھنس گئے. لہذا پھر عباس نے واپس کیا, منصور دوانقی نے پھر چھین لیا, کسی امام نے فدق واپس نہیں لیا. اولاد زہرا میں سے کسی کو بھی لیتے تھے, جو ان کے ساتھ ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے فدق, وہ مجبوراً جان کے خوف سے لے لیتا تھا. پھر واپس منصور دوانقی نے لے لیا. پھر اس کے بعد مہدی نے واپس دیا اولاد زہرا کو. پھر اس کے بعد امین آ کے بیٹھا, ہارون آ کے بیٹھا, پھر اس نے لے لیا. ہادی آ کے بیٹھا, ہادی نے پھر واپس لے لیا. ہارون کا قصہ یاد ہے نا, کہ ہارون تخت پر بیٹھا تو اس نے بلایا تھا ساتویں امام کو, کہا بھائی یہ قصہ ختم کریں, سن سن کے فدق کا معاملہ حل کریں. فدق کی حدود بنائیں لے جائیں. یاد آیا ہارون رشید اتنا, یعنی آپ سوچ رہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ہارون پاگل ہوا ہوا تھا, کیونکہ اس کے باپ نے ہادی نے لے لیا تھا نا فدق, پھر ان سے چھین لیا تھا اہل بیت سے. تو نے کہا بھائی لے جائیں فدق, میری جان چھوڑے ہوئے فدق کا مسئلہ اتنا, اس کو تھا اتنی بڑی سلطنت ایک باغ ہے دے دو. تو امام نے فرمایا تھا دے نہیں سکتا تو, کہا نہیں حدود. آپ دیکھیں میں شہزادی نے مقدمہ کیا لڑا ہے میں وہ بتانے جا رہا ہوں. کہا کہ دے نہیں سکتا تو. امام نے فرمایا کہ بھائی وہ ہارون کہتا بھائی میں بادشاہ میں خلیفہ ہوں, آپ آپ حدود بتائیں. کہا حدود بتا دی تو دے نہیں سکے گا. اب جب اس نے کہا بتائیں آپ بادشاہ تھا غصہ آیا, تو امام نے حدود جو بتائیں پوری اسلامی سلطنت کی سرحدیں بتا دیں, آذربائیجان, کیسپین سی, حجاز, یمن, ایک سرحد یہ ہے فدق کی, ایک سرحد یہ ہے, ایک سرحد یہ. اب وہ کہتا تھا عجب عجب عجب. اور جب امام نے ساری سرحدیں بتا دی حکومت کی تو پھر طنز کرتا ہے, کہتا ہے تو پھر تو ایسا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے میں ادھر جاتا ہوں. تو امام نے مسکرا کے کہا میں نے کہا تھا نا فدق کی حدود بتا دی تو دے نہیں سکتا, یعنی بتا دیا کہ میری دادی نے ایک باغ کا مقدمہ نہیں لڑا ہے, اصل مقدمہ کسی اور چیز کا لڑا ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ اگر آج فدق واپس دے دیا تو پھر سب کچھ دینا پڑ جائے گا. یہ تو طے ہو جائے گا نا کہ جو بھی رسول کی بیٹی کہتی ہے سچ کہتی ہے. صدیقہ جو پھر یہ کس کے بعد دوسرا مطالبہ کرے گی وہ بھی دینا پڑے گا نا. سلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو یہ فٹ بال بنا رہا اللہ. یہ فٹ بال کتنا ادھر ادھر جاتا رہا فدق, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آج تک پریشان ہے کہ فدق کا ذکر نہیں آنا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ فدق کے بغیر کوئی تاریخ مکمل بھی نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ عبد الرحمٰن ابن خلدون نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدیں لکھ دی, فدق صرف 3 لائن کا ہے, مگر لکھنا تو پڑا نا کیونکہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا تھا آگے. بس اتنا ہی لکھا کہ یہ فدق, کیونکہ بغیر لڑائی کے آیا تھا رسول کے ہاتھ آ گیا. آگے انجام کیا وہ نہیں لکھا کہ بھائی ابھی تو بتاؤ نا فدق کے ساتھ ہوا کیا تھا, فدق کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. بس اس لیے شہزادی کونین دربار میں گئی تاکہ قیامت تک لوگوں کو بتا دے کہ اپنے حق کے لیے جہاں بھی جانا پڑے جاؤ, نہیں ملے گا نہ ملے, مگر ریکارڈ کا حصہ بن جائے. ہم سے لوگ پوچھا کرتے تھے, آپ جانتے ہیں ہم تو سیدھے سادھے چھوٹے, اتنی عقل بھی ہماری کام نہیں کرتی جتنی مومنین کی کام کرتی. تو مومنین تماشے بناتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, یہ جو چند لوگ تم بیٹھے ہو فٹ پاتھ پہ اسلام آباد میں, اس کا کوئی نتیجہ؟ کوئی نتیجہ؟ تم کو ہڑتال کر کے بیٹھے ہو یہاں پہ فٹ پاتھ کے اوپر, چند 10, 12, 25, 30 یہی مذاق اڑاتے تھے سب, اور ہم دیکھا کرتے تھے مذاق اڑا, کیونکہ وہ سب عاقل اور قابل لوگ ہیں, ہم بڑے جاہل لوگ ہیں. لیکن ہمیں معلوم تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا, وہ نتیجہ ہم لے کے اٹھے. بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا جو پڑھا زندگی میں نصف صدی وہ ایک طرف, اور یہ 75 دن میں سیکھا دیکھا پڑھا وہ ایک طرف. ایسے چیزیں کشف ہوئی ہیں, منکشف ہوئی سامنے, کردار لوگوں کے کریکٹر سامنے آئے. سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے کہ نکلنے کا وقت ہے, نکل پڑو نکل پڑو نکل پڑو. آج بڑی بڑی شخصیتوں کو شیڈول 4 میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں. بڑی بڑی ہستیوں کو شخصیت, کراچی کے بھی, بلوچستان کے, پنجاب کے, سرحد کے, لیکن نہیں. جب بتا رہے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, ایسا ہونے جا رہا ہے, ایسا ہونے جا رہا ہے, خدارا آ جاؤ, خدارا آ جاؤ, خدارا ساتھ دے دو, پاگل ہیں پاگل ہیں پاگل پنا ہے, یہاں بیٹھ گئے اس کا کیا ہوگا. اچھا تو اب جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس سے کیا ہوگا, یہ تو بزدلوں کا کام ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھوک ہڑتال کرنا, تو اب میں دیکھوں گا وہ بہادر کب نکلتے ہیں میدان میں. بھائی بزدلوں نے تو اپنا کام دکھا دیا نا, جب تک توانائی تھی خودکشی تو نہیں کرنا تھی نا, خودکشی تو حرام تھی. جب تک ایمبولینس سے اٹھا کے نہیں لے گئی پڑے رہے 75 دن 80 دن, ٹھیک ہے نا. اب آپ بڑے دلیر ہیں, کیونکہ تو بزدلوں کا کام تھا. اب دیکھتے ہیں آپ بہادر سپر انقلابی نکل کے کیا کرو گے, یہ دیکھنا ہے. وہ جو سوالات بھیجتے ہیں نا سپر انقلابی, ایک جگہ ایک گروہ تیار ہوا ہے, ایک ہوتے ہیں انقلابی ایک ہوتے ہیں سپر, اس سے بھی کوئی ڈگری ہو تو مجھے نہیں پتا, بتا دیجیے گا. وہ والے یعنی وہ امام خمینی سے آگے بڑھ کر انقلابی, رہبر کی فوٹو بیچنے والے انقلابی, لگاتے ہیں رہبر کی فوٹو, مقاصد کچھ اور ہے. یہ تو کچھ لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے ضد انقلاب تھے, وہاں رہبر کو نہیں مانتے تھے, یہاں جب تک رہبر کا فوٹو نہیں لگائے کام نہیں چلتا ان کا, سمجھ گئے آپ. اور تھوڑے دن میں وہ فوٹو بھی ہٹ جائے گا, وہ خود ہی رہبری کے چکر میں. کچھ لوگ, ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں, غلط فہمی نہ ہو. سلام, پانی لو بیٹا. تو سمجھا رہے تھے, عرض کر رہے تھے یہ گناہگار خدمت میں کہ خدا کے لیے نکلو, خدا کے لیے نکلو, ہونے والا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات, کیونکہ یہ تو بزدلوں کا کام ہے, بکر تال کر کے بیٹھ جانا. امام موسیٰ صدر بزدل تھے, انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی, معلوم ہے آپ کو؟ امام موسیٰ صدر نے, وہ بھی بزدل تھے. اور لبنان میں حزب اللہیوں نے بھوک ہڑتالیں کی تھی, بزدل تھے. ایران میں انقلابی نے بھوک ہڑتالیں کی تھی, بزدل تھے. آپ بہادر ہیں بڑے, ہم بھی دیکھیں گے اب آپ کتنے بہادر ہو. نکلو تو صحیح, ساری بہادری ہم پر ہی چلتی ہے. اپنے لوگوں پہ آگے چڑھ دوڑتے ہو, بڑے بڑے مسٹنڈے پالے ہوئے ہیں تم نے, اب دیکھیں گے وہ مسٹنڈے کیا نکل کے کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹھ گئے اب, کچھ کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا میں نے باتیں کیا کی, لیکن آج جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ گئی, آپ بے فکر رہیے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کیا ملا دختر رسول کو بتاؤ نا, تم ہوتے تو وہاں بھی یہ کہہ رہے ہوتے تھے کیا ملا, کیونکہ تمہارا مزاج یہی ہے. کیا ملا بتاؤ نا دختر رسول کو, ملت بفدک. لیکن شہزادی بتا کے جا رہی ہے نہ ملے, مگر احتجاج ریکارڈ کرانا. ایک اور سوال رکھ دو, وہی سپر سپیریئر, اور بھی کوئی مجھے نہیں پتا اس کی بڑی کوئی اصطلاح, انقلابی دماغوں میں ڈال رہے ہیں, نیم ملا خطرہ ایمان سوالات ڈال رہے ہیں. یہ غلط ہے, واقعی غلط ہے, دروازے پہ حملہ کرنے کا, دروازے پہ آگ جلانے کا واقعی غلط ہے, جھوٹ ہے. کیوں؟ ارے بھائی علی کی معاذ اللہ کیا لفظ میں ان لوگوں کے لیے استعمال کروں, بدبخت لوگ, بد نصیب لوگ ہو تم. کیا کہتے ہیں علی غیرت میں کہاں گئی تھی, معاذ اللہ علی کی غیرت, کہ دروازے پہ دروازہ کہتے. جب تم کو سمجھ نہیں ہے کسی بات کی, جب تم سمجھ ہی نہیں سکتے, نہ تمہیں مصلحت الہی نہ مشیت الہی نہ مصلحت امام, کچھ سمجھ میں نہیں آتی, پہلے تو یہ بتاؤ. تو پھر تم اس کو بھی نہیں مانتے ہو گے کہ شہزادی دربار میں گئی تھی, مسجد میں گئی تھی. کیوں علی نے روکا, کیوں نہیں مسجد میں دربار میں جانے سے کیوں نہیں روکا علی نے, کیوں جانے دیا؟ اس کو بھی منع کر دو گے, کہہ دو گے نہیں یہ بھی نہیں ہوا, کہہ دو گے یہ بھی مجھے پتا ہے تمہارا کچھ بھروسہ نہیں, تمہارا ایسی دین ہے میں جانتا ہوں, کہہ دو گے یہ بھی نہیں ہوا, تمہیں اتنی عقل نہیں. کیا اشجعن ناس کون, یہ ذرا سے سنتے جائیے آج آپ, کیا اشجعن ناس کسے کہتے ہیں؟ انسانوں میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر ہے نا. حضور گلی سے گزر رہے تھے, بچے کشتی لڑ رہے تھے, حضور بیٹھ گئے, جو جیتتا تھا اس کا ہاتھ مثلا جیسے اٹھا دیا شاباش, اور جب بچوں کا مقابلہ ختم ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ اب تمہیں بتاؤ کہ اشجعن ناس کون ہے. اب سب کو دلچسپی, بلکہ نوجوان بھی جمع ہو گئے تھے, حضور بیٹھے تھے تو جوان بھی آ گئے بزرگ بھی آ گئے. کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ بہادر ترین فرد کون ہے, سب کو شوق ہوا بتائیے. اب سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس کا نام لیں گے. فرماتے ہیں اشجعن ناس من غلب ہوا ہو, بہادر ترین فرد وہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی پر غالب آ جائے, اپنی خواہش نفسانی پر, اپنے نفس پر غلبہ پالے, اپنے نفس پر غلبہ پالے, وہ بہادر ترین فرد ہے. علی کے سامنے دو ہی راستے ہیں, یہ دنیا چاہتی ہے کہ علی کسی بھی طرح تلوار نکالے, بس کیا کہا تھا؟ حضرت ابو سفیان نے مدینے میں آ کے جب پتا چلا تھا خلافت کا فیصلہ، کیا کہا تھا بتاؤ؟ انہیں اعتراض کرنے والوں سے، سوال اٹھانے والوں سے پوچھ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے میرا بھی سوال، بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ نہیں کہا تھا اس نے؟ کہہ لی کیسے ہوا، کیسے فلاں کی بیعت ہوئی؟ ہاتھ لائیے میں بیعت کرتا ہوں، مدینے کی گلیوں کو سواروں پیادوں سے بھر دوں گا۔ مانا علی نے؟ مانی بات علی نے؟ نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ یہی تو چاہتے ہیں لوگ کہ مدینے میں تلوار چلے، علی کی تلوار نکلے اور اس اقتدار کی لڑائی بنا کر اسلام کو پہلے مرحلے میں ختم کر دیا جائے۔ تو جتنی بڑی ہستی اتنا ہی بڑا امتحان۔ سید سجاد کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا بتاؤ؟ علی پر انگلی اٹھانے والے تم بدنصیب لوگ، تم کیا سمجھو گے علی کو؟ کیا تھا علی؟ علی زین العابدین کا سب سے بڑا امتحان، سید سجاد کا امتحان کیا تھا سب سے بڑا؟ اشام اشام اشام۔ مر جانا آسان تھا سید سجاد کے لیے، ماں بہنوں کا بے پردہ بازاروں میں جانا، سربرہنا بازاروں میں جانا، یہ ہے امتحان سید سجاد، یہ ہے بڑا امتحان۔ تو علی، حدیث یاد ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ کیوں ہے علی افضل، کبھی سوچا تم نے دونوں سے افضل کیوں ہے؟ علی کے سامنے کربلا نہیں ہے، علی کے سامنے 72 لاشیں نہیں پڑے گھر والوں کے، لیکن علی اس لیے افضل ہے کہ علی کے سامنے ہر روز ایک کربلا تھی، اور اتنی بڑی کربلا کسی کے سامنے نہیں آئی جو علی کے سامنے آئی کہ علی گھر میں ہو اور لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں۔ یہ ہے وہ اشجع الناس علی۔ تم کیا جانو گے؟ تم دو کتابیں پڑھ کے بقراط بن جانے والے سپر انقلابی اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ جاہل لوگ، جاہلوں کا مجمع اکٹھا کیا اپنے گرد، تمہیں کیا معلوم علی کیا ہے؟ علی کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے، اور علی کی شجاعت کی انتہا بھی یہی ہے۔ یہی تو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، صاحب ذوالفقار ہونے کے باوجود، علی جو امتحان دے رہا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی، جناب ایوب علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام وہ امتحان نہیں دے سکتے جو امتحان علی دے رہا ہے۔ اس لیے علی ابوہما افضلہما، ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ اس لیے مقدمہ لڑا شہزادی نے، بس بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ لیکن یہ کل والے سوال کا میں نے کہا ضمناً ذکر بھی کرتا چلا جاؤں اور جواب بھی دیتا چلا جاؤں آپ لوگوں کو، کہ کیا پوچھا گیا تھا مجھ سے، اب سمجھ میں آ گیا؟ جو یہاں پر تھے بھی نہیں سوال کرنے والے، مجھے معلوم تھا کدھر سے آیا ہے سوال اور کیا کہہ رہا ہے یہ سوال، کس کی فکر کی عکاسی کر رہا ہے یہ سوال۔ میں اس فکر کو جانتا ہوں، برسوں سے جانتا ہوں اس فکر کو، اس فتنہ گر فکر کو جانتا ہوں، چاروں طرف ہیں نگاہیں، ایسے نہیں چلتا۔ میں جانتا ہوں کہ سوال کہاں سے پیدا کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو مشکوک کیا جا رہا ہے۔ آئیے، بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو۔ دربار میں گئی ثانیہ زہرا کس لیے؟ دربار میں فاطمہ زہرا گئی کس لیے؟ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے۔ قیامت تک میرا احتجاج ریکارڈ پر رہے کہ میں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، پورا مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد شہزادی کون سان، شہزادی کونین، معصوم کونین، سید نساء عالمین واپس آ گئی، گھر بیٹھے مریض ہو گئے، پہلو شکستہ کے ساتھ، لیکن ہر وقت اپنے بچوں کے لیے روتی رہتی ہے۔ کیوں؟ جانتی ہے کہ میرے بعد جب میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو اب میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بس مجھے خیال آتا ہے، ایک بزرگ عالم پڑھا کرتے تھے ان جملوں کو، کہ صرف حسین کو نہیں ہے ساری وصیتیں اور نصیحتیں، ثانیہ زہرا دو بچیوں کو بھی پروان چڑھا رہی ہیں کربلا کی، زینب ام کلثوم، ان دو بچیوں کو پروان چڑھا دی. میری بچی زینب تیار رہنا, ایسا ایسا وقت آئے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حسین کو سب معلوم ہو, زینب کو معلوم نہ ہو, ام کلثوم کو معلوم نہ ہو. لہذا زہرا نے اپنی بچیوں کو کربلا, کوفے اور شام کے لیے تیار کیا. اور جب دربار میں گئی تھی نا خطبہ دینے, تو دونوں بچیوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی تھی, ساتھ لے کے گئی تھی, یاد رکھے گا, دختر رسول. کیوں؟ ماں خطبہ دے رہی تھی, بچیاں غور سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی, اسی لیے لائی تھی کہ میری بچیوں اس لہجے کو اپنے دل و دماغ میں اتار, محفوظ کر. کل وقت پڑے گا تمہیں بھی خطبہ دینا پڑے گا. اسی لیے علی کے لہجے میں, مگر اے دختر رسول بس اتنا فرق ہے کہ جب آپ دربار میں آئیں تو درمیان میں ایک باریک پردہ حائل تھا, اتنا فرق ہے کہ جب آپ آئیں تو احترام میں سارا مجمع کھڑا ہو گیا, اتنا فرق ہے کہ آپ کی چادر اتنی بڑی تھی کہ دور تک پھیلی ہوئی تھی زمین پر, لیکن جب آپ کی بچیاں خطبہ دیں گی نا محرموں کا مجمع, سر پر چادریں نہیں ہوں گی. بس عزاداروں کتنے مرحلے طے کیے ہیں ثانیہ زہرا نے, کربلا کوفہ اور راہ کوفہ و شام. اب وہ منزل آئی کہ بازار شام کے مرحلے کو بھی طے کر لیا زینب نے, اب ہے دربار شام میں داخلے کی باری. مگر نانے جانے کیا منظر ہے بازار دربار شام کا کہ ثانیہ زہرا نے داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ زینب اس دربار میں نہیں جائے گی. اس ملعون نے غیر مسلم سفیروں کو بھی بلایا ہوا ہے, نمائندوں کو بلایا تماشا دکھانے کے لیے. نہیں چاہتی شہزادی کہ تم نے اپنے رسول کی عطرت کے ساتھ جو کیا ہے ان کفار کو تو نہ دکھاؤ, ان کافروں کے سامنے تو نہ لے جاؤ اپنی رسول کی ذریت کو. لیکن حکم ہے کہ اسی عالم میں جانا پڑے گا, کچھ بھی ہو جائے زینب اس دربار میں نہیں جائے گی. شمر آگے بڑھا تازیانہ لے کر, سید سجاد کی پشت, تازیانوں کے وار کہو اپنی پھوپھی سے, اسی طرح جانا ہوگا. سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا, پھر آئے ناقے کے پاس, پھوپھی اماں اسی عالم میں دربار میں چلنا ہے, یہ امتحان بھی دینا ہوگا. پس ثانیہ زہرا نے بڑی حسرت سے اپنے بھتیجے کو دیکھا, امام ہے وقت کا. فرماتی ہیں پشت ناقہ سے, میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے, لیکن ابھی نفرین کرنے کا حق تو کسی نے زینب سے نہیں چھینا, ابھی بدعا کا حق تو زینب سے کسی نے نہیں چھینا. بس روایت کہتی ہے کہ بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. میں کہتا ہوں زینب ہاتھ کیسے بلند کرے گی, ہاتھ تو پسے پشت بندے. بس رخ پھیر کے آواز دی, ام کلثوم, ام لیلی, ام رباب, رقیہ, سکینہ, بس اب میں اس قوم جفا کار کے لیے بدعا کرتی ہوں, تم سب آمین کہنا. بدعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چہرہ اٹھایا تھا آسمان کی طرف کہ سامنے نوک نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہر. تڑپ اٹھی زینب, ماں جائے یہ بعد شہادت کون سا ظلم ہو گیا آپ پر کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. سر حسین گویا ہوا بہن زینب, ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے. زینب یہ امتحان بھی دینا ہے, اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. ناکوں سے بیویاں اتری, دربار میں داخل ہوئی, اتنا اہتمام ضرور ہوا کہ بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا. وہ ملعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس نے نام لے کر پوچھا کہ بنت بوتراب اس مجمع میں ہے یا نہیں, بتایا گیا کہ ہے, کہا الگ کرو سامنے لاؤ مجھے کچھ بات کرنا ہے. ادھر سپاہی آگے بڑھے, ادھر فضا سامنے آئی, خبردار اگر کسی نے قدم آگے بڑھایا. پوچھا یزید نے یہ کنیز کون ہے, کہا اس گھر کی کنیز فضا ہے. جلاد کو حکم دیا آگے بڑھ, اس کنیز کا سر قلم کر دے. جلاد آگے بڑھا, فضا نے دربار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں, درجنوں حبشی غلام نظر آئے. للکار کر کہتی ہے کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو, یہ یزید تمہاری قوم کی ایک عورت کے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے, خاموش کھڑے ہو. 40 سے زیادہ شمشیریں بے نیام ہوئی, یہ حبشی غلام پہنچ گئے یزید کے سر وجیر